الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں کچھ کہتا لکھتا یا غلط چھاپتا ہے تو کیا آپ خود اس کا جواب دیتے ہیں؟
ہم نے مطلب یہ کہ میرے تو کتابیں لکھتے ہیں رسالے لکھتے ہیں اور بعض اوقات خود ہی انتظام ہو جاتا ہے. ایک یاد آیا کسی نے لکھی تھی کتاب کہیں پر دعوت اسلامی سے اختلاف کیوں, تو ایک عالم صاحب جو مجھ سے بہت ناراض تھے پہلے تو میرا مائک پہ رد کرتے تھے, پھر انقلاب آیا ان کے دل کے اندر, انہوں نے بس وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کرم فرمایا, ایسا کرم فرما دیا کہ ان کے دل میں انقلاب آ گیا اور وہ محب بن گئے. اور انہوں نے ہم کو تو وہ کتاب مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے دیکھی ہو نہ کوئی, میری بھائی ایک ہی بار ملاقات ہوئی تھی, کب لکھی کیسے لکھی یہ بھی کس نے کہا یہ کچھ پتا نہیں ہے, یہ پتا چلا لکھی کہ انہوں نے لکھی ہے کتاب کہ دعوت اسلامی سے محبت کیوں, انہوں نے جواب میں لکھا. تو یہ خود ہی دیکھیں خود ہی انتظام ہو گیا, ترکیب بن گئی. اسی طرح بعض مائک پر بھی ترکیب بناتے ہیں کچھ نہ کچھ فرماتے ہیں, تو آپ نے کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ میں نے مائک پر کسی کا اپنے کا رد کیا ہو کہ بھائی فلاں ایسا سنی عالم میرے بارے میں یوں بولتا ہے, میں اس کو جانتا ہوں یوں ہے جاہل ہے فلاں ہے کس نے اس کو مفتی بنا دیا ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہو, سنا ہو تو مجھے بتا دیں, نہ آپ کو میرا پمپلیٹ مجھے بتا دیں کہ میں نے کسی کے خلاف پمپلیٹ شائع کیا ہو. مجھے تو حافظ ملت کی وہ بات حافظ ملت حافظ عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات اپنے ذہن میں بسی ہوئی ہے, ہر مخالفت کا جواب کام, مدنی کام کرو مخالفت دم توڑتی چلی جائے گی. میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے خلاف وہ مائک پہ رد کرتے تھے وہ عالم صاحب, ان کو غلط فہمیاں تھی, لیکن بس سرکار کا ایسا کرم ہو گیا کہ جب میری ملاقات ہوئی ان سے اتفاق سے ملاقات ہوئی, یہ قصہ تو بعد میں پتا چلے سارے, ان کی کوئی شکل مبارک بھی اب تو یاد نہیں ہے, وہ جس طرح ملے تھے مجھ سے اور وہ بھی بس جو دیکھنے والوں نے دیکھا اور میں اس کو بول نہیں سکتا اپنی زبان سے اچھا نہیں لگتا بولنا, جس نے محبت کے ساتھ مجھ سے انہوں نے ملاقات کی تھی اس شخص نے جو مائک پر میرا رد کرتا تھا, تو یہ جب ہم نے اپنا یہ انداز رکھا کہ ہر مخالفت کا جواب مدنی کام, تو دیکھو کیسا کرم ہو گیا ترکیب بن گئی. اس طرح اور بھی بعض اوقات لوگوں نے مجھ سے معذرتیں چاہیے کہ ہم آپ کی مخالفت کرتے تھے اور ہمیں معاف کر دیں, تو اس لیے وہ آپ سمجھ جائیں. ایک بار وہ بہت سارے علماء جمع ہوئے یہی فضان مدینہ میں, تو ایک عالم صاحب جو بڑے محب ہیں بہت محبت کرتے ہیں, اب ان کا پتہ نہیں تھا میں نے مخالفت کی انہوں نے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا میں نے ذرا آپ کی غیبتیں وغیرہ کر لی ہیں, تو پہلے وہی لا علمی میں یا وہ ترکیبیں آؤٹ ہو جاتی ہیں. وہ بھی بہت اچھے عالم ہیں آپ کے اساتذہ میں سے, نگرانی شورا کے اساتذہ میں سے اتفاق سے, لیکن کئی استاد ہیں ان کے دور حدیث تک تو انہوں نے پڑھائی ہے, تو اس لیے میں نام تو بتاؤں گا نہیں, اب تو نام بتانا غیبت میں آ جائے گا ظاہر ہے, اور پھر یہ ہول لاٹ میں آخرت میں حساب کیسے دوں گا, اتنا ایک غیبت کا بھی نہیں دے سکتا میں تو, نہ کوئی دے سکتا ہے, کہ وہ تو تائب ہو گئے نا. بلکہ مجھ سے بھی معذرت چاہی بیچاروں نے. تو یہ کہ آپ اگر ائمہ کرام جو آئے, اب جو نہیں آئے ان کا میں کیا کہہ سکتا ہوں, جو سن رہے اور جو تشریف لائے حاضرین اور ناظرین, چاہے دنیاوی معاملات ہوں چاہے یہ اپنا مسجدوں کا میدان ہو, آپ ہر مخالفت کا جواب اپنے کام سے کام رکھیں گے نا, اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے اور اصلاح کے در پائے رہیں گے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح آپ کو پرواز کے پر لگتے ہیں اور آپ کی پرواز کس تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھتی ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس آپ کو سامنے, ایک تو آپ کو اپنا غصہ جو ہے نا اس کو اپنی ڈکشنری سے نکالنا ضروری ہے. آپ کو یعنی کہ میری اس برادری کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ذرا غصہ جلدی آتا ہے. اب جس کو غصہ جلدی آتا ہے وہ غور کرے غصہ کیوں آتا ہے, اچھا کس لیے آتا ہے. جو غصہ آتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے چھوٹوں پر. کوئی چھوٹا آدمی ہم کو مسئلہ بتاتا ہے نا مجھ جیسے کو, تو یار اپنے کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی, فتح اور رضویہ کے سمندر میں غوطہ زن رہتا ہوں, بہار شریعت کو آج نہیں دعوت اسلامی کے پہلے میرے بارے میں کہا جاتا تھا کہ الیاس تو بہار شریعت کا حافظ ہے, اگرچہ یہ بہت بڑا مبالغہ ہے, بہت بڑا مبالغہ ہے. میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اتنے میرے مطلب یعنی کہ بالکل بٹر سپلائی کا اتنا نظام مضبوط ہے میرے پاس, اتنے مسکے چپکے ہوئے ہیں, تو چھوٹا اور میرے کو مسئلہ بتا جائے کیا مزہ لے اس کی مسئلہ. میاں یہ منہ اور مسور کی دال, مجھے تم مسئلہ بتاتے ہو, میری اصلاح کرتے ہو. میاں تمہیں طہارت کرنا آتی ہے, پہلے طہارت کرنا جاؤ سیکھو پھر مجھے مسئلہ بتانا. اس طرح جواب دوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ اب یہ غصہ یہ تکبر یا کیا اس کو کیا نام دوں میں. تکبر کی ڈیفینیشن ہمارے ہم سبھی کے ذہن میں ہونی چاہیے, پھر علماء کے تو ذہن میں ہوتی ہے, ورنہ عالم نہیں رہے گا اگر عالم کو تکبر کی یا یہ مولکات وغیرہ کی تعریفات معلوم نہیں تو عالم نہیں ہوگا. یہ تو عوام کے لیے بھی فرض عین ہے. تو اس میں یہ کہ تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے کو دوسروں سے بڑھیا, یعنی کہ اپنے کو دوسروں سے بڑھیا اور اس کو گھٹیا, یعنی کسی کو اپنے سے گھٹیا جاننا, حقیر جاننا, کسی مسلمان کو اپنے سے گھٹیا جاننا, یہ ہے تکبر. اور تکبر کے بارے میں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آج تکبر بندہ کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں. میاں میرے سامنے چل بھائی چل 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 اپنا کام کر, کسی اور کو سکھانا, جا لے اپنے روادار کو. یہ عوام بولتے ہیں, میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. میاں مچھر کی طرح مسل دوں گا, کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارے پھر سیٹھ اپنے نوکر کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے یہ بعض اوقات تکبر ہوتا ہے, سیٹھ کو پتا نہیں ہوتا یہ تکبر ہے, اس کو گھٹیا سمجھتا ہے, گھٹیا نہ سمجھے. میرے آقا امام غزالی پر قربان جاؤں علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے غلام کو, اب تو نوکر سے تو غلام پر زیادہ اختیارات ہیں, اب تو غلامی کا دور نہیں ہے نا, غلام کو, نوکر کو نہیں غلام کو, تو نوکر کے ساتھ تو بدرجہ اولا کرے. اب کبھی کبھی اپنے غلام کے ساتھ یوں کرے کہ غذا کا نوالا بنائے, کھانے کا نوالا بنائے اور اصلی گھی میں اس کو تر کرے, بھگوئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں ڈال دے. اب جو آقا غلام کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرے گا اس کے ساتھ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم کرے گا. اب یہی سلوک استاد کو شاگرد کے ساتھ کرنا چاہیے, سمجھ میں آتا ہے, شاگرد کو حقیر سمجھے گا استاد نے, اس کے جھاڑنے کا سبب تکبر ہوگا تو استاد پھنسا, یا بلا اجازت شرعی جھاڑا ایزہ دینے والا انداز کیا تب بھی استاد گناہگار ہوگا. باپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح ایزہ دی کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی, ایسی ایزہ دی, ایسا جھاڑا جس کی یعنی کہ تو اس کی بھی صورت ہے تکلیف دینے میں، مارنے کی بھی صورت ہے، کب مار سکتا ہے اور کتنا مار سکتا ہے، یہ تھوڑی ضرب شدید کی اجازت تھوڑی ہے کہ اس کو نشان پڑ جائے ایسا چانٹا رکھ دو، بلکہ منہ اور سر پر مارنا تو حرام ہے، جانور کے بھی مارنا حرام ہے، منہ اور سر پر، چہرے اور سر پر جانور کے بھی مارنا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یوں سب کے اصول ہیں، سب کے مدنی پھول ہیں، یہ سب ہم کو سیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ غصہ اگر آ جاتا ہے ہم میں سے کسی کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کنٹرول کریں. غصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے، مجبوری ہے، اس پہ آدمی کا اختیار نہیں ہے، لیکن غصہ نافذ نہ کریں. نافذ کرتے وقت سوچ لیں کہ اگر جیسے عوام تو بولتے ہیں غصہ حرام ہے، یہ بھی عوامی مقولہ غلط ہے. غصہ حرام نہیں ہے، غصہ تو جنت میں لے جانے والا کام بھی بن سکتا ہے. جی ہاں، کوئی گھونٹ ایسا نہیں جو آدمی نے پیا ہو، نہ غصے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں. اچھا، ایک حدیث شریف میں کہ جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے تو قیامت دن اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جون سی حور چاہے لے لے. تو اب پتا چلا کہ غصہ بعض صورتوں میں جنت میں لے جانے والا کام ہے، تو غصہ آئے گا. دیکھو ہمارے فیضان مدینہ کی یہ مطلب کتبہ یا فریم ہمارے مووی والوں نے وہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو غصے میں اگر کسی کو غیر شرعی ایزا دی، گالی دی، مارا، پیٹا، بے تحاشا جھاڑ دیا، ذلیل کر دیا، بے آبرو کر دیا وغیرہ وغیرہ، میں جو بھی کام ان میں سے شریعت کی حد توڑ کر کیا، ناجائز انداز پر کیا، تو اس کے لیے وہ دروازہ ابھی آپ نے پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، اگر پڑھ لیا تو ٹھیک، نہیں تو سن تو لیا کہ جہنم کا دروازہ مخصوص ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، سبھی کو چاہیے، ناظرین کو بھی چاہیے، حاضرین کو بھی چاہیے کہ غصہ بے شک آئے تو اس کا علاج کرے، چپ ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جس پر غصہ آئے اس کے سامنے سے ہٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے، وضو کر لے. غصہ آگ ہے، شیطان کی طرف سے، شیطان آگ ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے، وضو کر لے. خاموش ہو جائے غصہ ہے تو چپ قفل مدینہ لگا لے، بول لے نہیں، کہ بولے گا تو پھر اٹھ پٹانگ بولے گا، ہو سکتا ہے کہ گالی نکل جائے، اس کی تذلیل ہو جائے، پچھتانا پڑے، آپ کی زبان چلی، اس کا ہاتھ چلا، آپ کا مکہ چلا، اس نے لات ماری، آپ نے پتھر اٹھایا، اب پھر پولیس آئی، اخبار میں چھپ گیا، تو بہتر یہ غصے کو چھپا لیں تاکہ آپ چھپنے سے محفوظ رہیں. دونوں جان کی آپ کو انشاءاللہ اس میں بھلائیاں ملیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، میں باب الاسلام سندھ کے شہر جڈو سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان و اقامت سے پہلے آپ نے اعلانات کی ترغیب دلائی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار شریعت تیسرے حصے میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتو، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 100,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا. تو یہ میں نے آپ کو نماز کے احکام میں سے پڑھ کر رواج سنا دی. نماز کے احکام اس میں یہ رسالہ ہے فیضان اذان، فیضان اذان کا صفحہ نمبر 4 پر یہ روایت ہے. تو یوں ثواب زیادہ اور پھر وہ وعید بہار شریف میں جو لکھی ہوئی ہے کہ اذان کے دوران گفتگو کرنے والے کا خاتمہ جو برا ہونے کا خوف ہے، تو اس نے وہ اعلان مرتب کیا کہ اچھا دوسرا یہ کہ درود شریف ہم پڑھتے اذان سے پہلے، درود اور اذان کو متصل کرنے سے اس غلط فہمی کا امکان ہے. فتح اور رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ درود پاک جو پڑھا گیا وہ اذان کا حصہ ہے، تو دونوں میں فصل یعنی کہ گیپ ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے. تو درود شریف پڑھ کر ہم اعلان کر دیتے ہیں، آٹومیٹک فاصلہ ہو جاتا ہے، پھر اذان دے دیتے ہیں. اور اعلان بالکل مختصر ہے. تمام عاشقان رسول توجہ فرمائیں، اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. تو یہ گیپ ہو گیا، نیکی کی دعوت بھی ہوگی، ثواب ملے گا نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے اگر کوئی یہ بولے گا مؤذن. تو یہ آپ جو آئمہ کرام اور ہمارے انتظامیہ، اگر آپ کی مسجد میں ایسا نہیں ہے تو مہربانی کر کے اس کو بھی رائج کیجئے، کار ثواب میں نیکی کی دعوت ہے، کوئی اس پر انشاءاللہ اعتراض بھی نہیں کرے گا. تو اذان سے پہلے یہ ہو جائے، درود پاک پڑھیں پہلے، پھر یہ کہیں اور پھر اذان. اسی طرح نماز کی بھی نیت ہے، وہ صفحے درست کرنے کی بھی ترکیب لکھی ہوئی ہے اسی نماز کے احکام میں. اسی طرح خطبے سے پہلے بھی 7 مدنی پھول لکھے ہوئے، خطبے سے پہلے خطیب صاحب یا کوئی بھی اسلامی بھائی پڑھ کے سنا دے، تو اس طرح لوگ خطبے کا احترام کریں گے، جلدی آنا سیکھیں گے خطبے میں، چلنا پھرنا یہ کام کرنا خطبے میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ سب انشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہیں، نیکی کی دعوت کی نیت سے یہ پڑھ کر دیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں خطبہ رضویہ ہی پڑھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرما دیں، بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. یہ جواب ہے عقیدت بھرا کہ اعلیٰ حضرت سے جو پیار ہے یہ سبب ہے کہ ہم خطبات رضویہ میں پڑھتا ہوں. اب آپ کو پیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی میں امید کرتا ہوں پیار ہے، تو آپ بھی خطبات رضویہ اپنا لیجئے. الحمدللہ مدینہ ڈائری جو مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے اس میں بھی خطبات رضویہ موجود ہوتے ہیں تاکہ اپنے اسلامی بھائی جو خطیب ہیں ان کو آسانی رہے. تو آپ بھی عادت ڈالیے کہ ایک ولی کامل عاشق رسول کے قلم سے نکلا وہ خطبہ اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی انشاءاللہ. اس کو بھلے میں بھی دیکھ کے پڑھتا ہوں، میرا زبانی یاد نہیں ہے. اب یہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر یہ سوچوں گا تو پھر کہیں کا نہیں رہوں گا. لوگ جو چاہے کہیں، جو کہتے رہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اپنا کام چل رہا ہے. میں تو دیکھ کر خطبہ پڑھتا ہوں, خطبات رضویہ, شروع سے خطبات رضویہ ہی اپنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جب سے یہ لائن اپنائی ہے نا, وہ مجھے تو بہت پہلے سے اعلیٰ حضرت سے پیار ہے نا, آج کل سے تھوڑی ہے. خطبات رضویہ زندہ باد. ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں جب خطیب صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, اچھا پہلے تو ایک اپنا ایک طرز عمل عرض کروں کہ جب سات مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں نا خطبے کے مختصر سے, اس وقت میں ممبر پہ نہیں بیٹھتا ہوں, میں زمین پر ہی بیٹھتا ہوں, اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہوں, کیونکہ وہ روایت میں جیسا ہے نا کہ جب خطیب ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو جو فرشتے رجسٹر لے کر دروازوں پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو یہ ایک یا آدھا منٹ یا ڈیڑھ منٹ لگے گا اس دوران بھی میں زمین پر بیٹھا رہوں, ممبر پر نہ رہوں, تاکہ وہ فرشتوں کا جو رجسٹر ہے وہ بند نہ ہو اور ان کے جو بیچارہ تاخیر ہے اس کا بھی نام لکھ لیا جائے. یہ ایک میری یہ نیت ہوتی ہے, اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ فرمائے. اس کے بعد ممبر پہ آتا ہوں میں. اچھا تو خیر اب تو کولر مائک ہے ہمارے پاس, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ اسی طرح وہ اسٹینڈ والا مائک ہوتا تھا لمبے ڈنڈے والا, تو میں یہی ترکیب سمجھاتا رہتا تھا کہ جب ہمارے ہوتا ہی یہی ہے کہ جب خطیب صاحب ممبر پر تشریف لے آتے ہیں خطبے کی اذان ہو جاتی ہے یا خطبے کی اذان کے دوران خطیب صاحب وہ مؤذن صاحب کھڑ کھڑ کر کے وہ مائک کو درست کرتے ہیں, مائک آن ہوتا ہے تو بڑی بھدی سی آواز جو ہے وہ مسجد میں گونجتی ہے, وہ ایک تو یہ. پھر یہ اذان جب دے لیتا ہے اب خطیب صاحب کھڑے ہوتے ہیں, اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب بیٹھے رہیں تو کوئی کام کاج نہ کریں, لیکن یہ مؤذن صاحب جو ہیں یہ مائک کو پکڑ کے درست کرتے ہیں, اور پھر وہی کراہیت والی مکرو آواز خر 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 کر کے وہ آوازیں اور کان پھاڑ آوازیں جو ہیں وہ مائک کی گونجتی ہیں مسجد میں. یہ اس کا تجربہ اگر میں کہوں کہ 100% عیسائی بھائیوں کو ہوگا تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جو مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, یہ بالکل یعنی کہ یہ ابتلاء عام ہے. یہ تو ہمارے ہاں یہ ترکیب میں نے رکھی تھی کہ بھائی وہ جو بھی کرنا ہے پہلے سے کر لو, مائک آن نہ ہو آف ہو, پہلے سے آف کر کے مائک کو درست کر لیں اور اپنا ایک معیار بنا لیں گے, اتنا اونچا کریں گے تو وہ خطیب کی آواز کو کیچ کر لے گا, تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ منہ تک اتنا اونچا کریں گے تو منہ تک ہو جائے گا, تو وہ کر کے پہلے سے ترکیب بنا لو, اس کے بعد ہی خطبے کی اذان اور خطبے کے جو بھی اس سلسلے ہیں وہ شروع ہوں گے. تو الحمدللہ یہ میری برسوں پرانی عادت ہے, اللہ کرے کہ دوسری مسجدوں میں بھی یہ رائج ہو, اگر نہیں ہے تو میں اس پر کوئی حکم شریعت نہیں لگا رہا, اس لیے میں اپنی اٹکل سے مسئلہ نہیں بتایا کرتا, بتانا بھی کسی کو نہیں چاہیے, علماء جو فرمائے وہی بیان کرنا چاہیے, ہمارے جو مستند علماء جو لکھ گئے اسی کو بیان کرنا چاہیے, اور جب مسئلہ نہ آتا ہو تو کسی عالم دین سے مفتی سے پوچھ لیں, ہر عالم کو اتنے مسائل نہیں آتے جتنے مفتی کو آتے ہیں, تو کوشش یہی ہو کہ مفتی سے پوچھ لیں. میں خود بھی پوچھتا رہتا ہوں, بلکہ میں اکیلا تو فقہی مسائل بیان کرتے ہوئے ادھر مدنی مذاکرے بہت ڈرتا ہوں, تو اس لیے میں اپنے پاس درخواستیں تو مفتی صاحبان کو کی ہوئی ہیں, کبھی کبھی کرم فرماتے ہیں, لیکن ہمارے یہ سائیں بھائی جو بیٹھے رہتے ہیں نائب مفتی ہیں, یہ ہیں مفتی کے درجے پر بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن باقاعدہ مصدق یا مفتی کا ان کو ہمارے ہاں معیار بہت سخت ہے. آج کل یہ بھی ایک شکوہ ہے کہ جس کو دیکھو مفتی بنا دیا جاتا ہے, یہ بہت رسکی ہے, اسلام کا نقشہ بگڑ سکتا ہے اس طرح. مفتی کی ہمارے یہاں بہت یعنی کہ سخت چھان پھٹک ہے, ہم مفتی نہیں بناتے, بہت بہت سختی ہے اور معیار بہت ہم نے اس کا سخت رکھا ہے, یہ ضروری ہے کہ کیونکہ فقہی مسئلہ اور اس کی چھانبین ہر ایک کا کام نہیں ہے. فقہی گتھیا سلجھانا بڑے بڑے سے مار کھا جاتے ہیں, اس کے بہت تجربے میرے کو. تو میں خود مفتی نہیں ہوں, میں مفتی میرا علم بے قاعدہ ہے. تو بے قاعدہ علم حاصل کرنے والا مفتی نہیں بن سکتا. باقاعدہ مفتی کے پینا عالم ہو, باقاعدہ مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ نویسی کرتا ہو, فتوے دیتا ہو, اور جب اتنا منج جائیے کہ اس کو اس کا استاذ جو مفتی وہ اجازت دیتے فتویٰ نویسی کی, تب جا کر وہ فتویٰ دے. اور اب جب تک اس کا ثواب اس کی خطاؤں پر غالب رہے گا, یعنی درست مسائل اس کی غلط مسئلوں کے پر انہیں کے غلط فہمیوں کی جو غلط بتا دیے ان پر غالب رہیں گے, تب تک یہ مفتی کے منصب پر رہے گا. ڈیفینیشن مفتی کی درست آئے گی اس پر. اگر یہ اتنا اس کو نسیان ہو گیا کہ اب وہ مسئلے غلط بتانے لگا ہے, انہیں خطا اس کے ثواب پر غالب آ گئی, غلط مسئلے اس کے درست مسئلوں پر غالب آ گئے, تو اب یہ مفتی نہ رہا. یہ میں نے آپ کو مفتی کی ایک ڈیفینیشن بات بات میں عرض کر دی. اگر آپ اس کو اگر ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو یہ باقاعدہ تو میں نے کوئی اس طرح علم حاصل نہیں کیا باقاعدہ, نہ درس نظامی کیا میں نے. تو یہ علماء سے, تو اس لیے نائب مفتی کو بٹھا کر رکھتا ہوں. یہ بہت ساتھ دیتے ہیں بیچارے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں ہماری. تو ان کو پوچھتا رہتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے, اور یہ کتاب سے نکال کر بھی بازوں کا دیتے ہیں, رہنمائی کر دیتے ہیں. غلط بول جاتا ہوں تو یہ بول دیتے ہیں, اور واقعی وہ غلط ہی ہوتا ہے تو میں رجوع بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ. یا کبھی کبھی ہمارے مفتیان کرام مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات ایسا ہوا رہنمائی کی ہے انہوں نے, ان کا ایس ایم ایس آتا ہے تو اس کے مطابق ہم کر لیتے ہیں. تو اس طرح کام چل جاتا ہے. کبھی بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ غلط تھا تو بعد میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ. اسی طرح مدنی چینل پر غلطی کی تو مدنی چینل پر رجوع کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت غلطی ہوئی تھی اسی طرح کے وقت پر, تاکہ وہ ناظرین زیادہ سے زیادہ مل سکیں. یہ کوشش ہوتی ہے, اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر مفتی بھی غلط مسئلہ بتا دے تو اگر غلط فہمی میں ایسا اس نے کر دیا, اپنی دانش میں درست بتایا تھا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن جب درست مسئلہ پتا چل گیا اور تھی واقعی غلطی تو اب ازالہ فرض ہے. ازالہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. کہ جن جن لوگوں کے سامنے غلطی کی نا ان کو بتانا ہوگا. یہ نہیں کہ ایک کے سامنے کان میں سوری بول دیا تو نہیں, اگر دس کے سامنے غلط مسئلہ تو انہی دس کے سامنے, سو کے سامنے تو انہی سو کو بتانا پڑے گا کہ میرا مسئلہ غلط تھا. دوسرے لاکھ کو بتا دیا اور ان سو کو نہیں بتایا, یا ان سو میں سے قصدن ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گناہگار ہے. امام حسن بن زیاد علیہ رحمت اللہ الجواد, یہ بہت بڑے عالم مجتہد تھے اور حقیقی مفتی تھے. مفتی مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے, باقی اب جو مفتی جتنے بھی ہیں نا وہ ناقل ہیں, مفتیان ناقلین ہیں, مفتیان ناقل. اور علامہ فرماتے ہیں کہ صدیوں سے امت جو مجتہدین سے محروم ہے, صدیوں ہوئے کوئی مجتہد اسلام میں ہوا نہیں, سو سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے. اب جس چیز کو جو کھڑا ہو کر بول دے میں آج مجتہد ہوں تو وہ تھوڑا انشاءاللہ سامنے آئے گا نا اپنے علماء اکرام کے, تو پتہ چلے گا کہ مجتہد کی تعریف بھی یہ جانتا ہے کہ نہیں. مجتہد اس کی تعریف بہت ٹف ہے, بہت مشکل ہے کہ کوئی مجتہد اعلی حضرت. ہاں بعض یہ نہیں کہ مجتہد مطلق, ہاں ادھر مراد یہ کہ مجتہد مطلق صدیوں سے نہیں ہوئے, البتہ کسی کسی شعبے کے ساتھ مجتہد ہوئے ہیں. جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علماء کرام نے مجتہد فی المسائل قرار دیا ہے, یہ مسائل کے میدان میں مجتہد تھے. فقہ پر جو ان کو عبور تھا نا, اور جو انہوں نے باریک باریک نکات اس کے بیان کیے نا, یہ انہی کا حصہ تھا. ان کے بعد میرا خیال ہے کوئی ایسا عالم ہوا نہیں. اپنی نظر میں نہیں, اور میرے خیال میں کہ شاید وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے بھی بہت کمی ہوئے ہوں گے ان کے درجے کے مفتی, یعنی کہ 100-200 سال میں میری مراد یہ ہے. یوں تو خیر بڑے بڑے ہوئے ہی ہیں, لیکن قریب مستقبل قریب میں ان کے بھی شاید کمی ہوئے ہوں گے. بہت زبردست عالم تھے. اعلیٰ حضرت کی علمیت کو سمجھنا ہے نا آپ کو, تو علمیت کو کرامت سے ہم سمجھتے ہیں, شخصیت کو ٹھیک ہے کرامت اپنی جگہ پر ہے, لیکن حقیقت میں شخصیت کا وزن جو ہے نا اس کی علمیت سے معلوم ہوتا ہے. فقی بصارت بلکہ فقی بصیرت یہ اگر دیکھنی ہے تو کوئی فتح و رضویہ میں غوطہ لگائے. آپ اگر نہیں پڑھے تو میں جو علماء تشریف فرمایا اگر نہیں پڑھے آپ نے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بال استیاب فتح و رضویہ شریف کو پڑھ لیجئے, آپ کی معلومات کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. اتنی معلومات ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے, خود آپ کی اتنی غلطیاں سامنے آئیں گی کہ آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ اعلیٰ حضرت ہے کیا ہے, تو میرے ہی کو تو سمجھا رہے ہیں, میرے لیے تو فتویٰ دیا یہ, آپ کو یوں لگے گا. آپ دیکھ لینا, آپ پڑھیے تو سی, اگر نہیں پڑھا آپ نے بھلے وہ عربی کتب بڑی بڑی پڑھتے ہیں اللہ اور برکت دے, آپ یہ اردو کی کتاب پڑھیں تو سی. اس اردو کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یوں لگے گا کہ کئی فنون مجھے سیکھنے پڑیں گے, اتنے فنون اعلیٰ حضرت کی اس فتح و رضویہ میں. جی ہاں کئی فنون ہیں جن کا نام بھی کئی علماء نے سنا نہیں ہوتا, ناراض نہیں ہونا گستاخی کی معذرت, ایسے ایسے فنون میرے حق اعلیٰ حضرت نے سو بیان کیے. ان کے جو فنون اعلیٰ حضرت کو معلوم تھے نا, جن فنون پر عبور تھا ہم لوگ نام بھی نہیں جانتے ان کے, ان فنون کے ان میں کئی فنون کے اس کی تعداد علماء نے 66 گنی ہے, 66, اور کتنا پیارا عدد ہے 66 کا, ہے نا 66
جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زیادہ ہیں.
اب مر بڑھ گئے اور یعنی اور تحقیق ہو گئی بھائی, 100 سے زیادہ ہو گئے. اتنے فنون اعلیٰ حضرت جانتے تھے, بس یہ کہ اعلیٰ حضرت دیکھو میں نے جو اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہے نا, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, سیدھی بات ہے. ہاں ہم لوگ, میں مہمان ہوں, ہم مہمان ہیں نا بہت مفاد پرست مانے جاتے ہیں, بیپاری بہت مطلبی, تو میں نے اپنے مطلب کے لیے اپنی آخرت کی بہتری کرنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے ان کا دامن پکڑ لیا, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اب تو ان کا دامن پکڑ لیا اعلیٰ حضرت کا کہ یہی انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں لے جائیں گے.
فیضان اعلیٰ حضرت
جاری رہے گا. میری اپنی طبیعت یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتا ہے مسائل میں, مثلا فقہی مسائل میں, اگرچہ وہ سنیت سے خارج نہیں ہے لیکن مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے نہیں پسند. میں بس میں میرے اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑو بس. اگر آپ کو صحیح معنوں میں اگر چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے آپ کے قدم نہ بہکے نا, تو آپ میرے اعلیٰ حضرت کو دامن پکڑیں, پکڑے رہیں, مضبوطی سے تھامے رہیں, انشاءاللہ آپ جنت پہ چلے جائیں گے. پھر اللہ کی رضا چاہیے نا, تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رہیں, انشاءاللہ اعلیٰ حضرت آپ کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ ان کی کتابیں پڑھیں, ان کی کتابوں نے تو مفتیوں کے لیے مزے کر دیے, مزے مفتیوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت کتاب تو میٹھے میٹھے چاول ہیں. کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو اور ان کی تخریج وغیرہ, تو تخریجیں بھی ہو گئی ہیں, اور ڈائریکٹ وہ جزیہ اٹھاؤ, فتوا دو, مور لگاؤ, سمجھے, نام آپ کا ہوگا, کام اعلیٰ حضرت کا ہے, ایسے جزیات اعلیٰ حضرت نے بھر دی ہے, مدینہ مدینہ. تو انشاءاللہ فتح و رضویہ شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو گمراہی اپنے دام تصویر میں نہیں پھنس سکے گی, کوئی گمراہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہکا نہیں سکے گا
انشاء.
میرے آقا اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لو, ان کے قدموں سے لگ جاؤ. میں لج پا لان دے لڑ لگیا, میرے تو غم پرے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. میری آسان امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے. بھائی جس چیز کو پیار ہے وہ بھی میرے ساتھ گنگنائے, بھلے زور سے نہیں تو آہستہ ہی بول دیں یار. اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے, اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں مجھے اعلیٰ حضرت سے جنون کے تک پیار رہی ہیں. اعلیٰ حضرت چونکہ پٹھان تھے اس لیے مجھے پٹھان بھی اچھے لگتے ہیں, میں کروں کیا, اعلیٰ حضرت کے ہم کو میں اچھے لگتے ہیں. جیسے میرے آقا عربی ہیں, ہماری ایک تعداد ہے جو عربوں کو برا بھلا آج بولتی ہے, مجھے عرب اچھے لگتے ہیں, میں کیا کروں, میرے آقا عربی تھے. ہاں جہاں عقیدے کا اختلاف ہے نا تو ابو جہل بھی عرب تھا. ابو جہل ہمارے مطلب ہے نا کہ استنجا کے ڈھیلے کے بھی کام کا نہیں ہے, بدبخت ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میں عقیدے سے ہٹ کر یعنی کہ عقیدے کی بات نہیں کر رہا, جس جو عرب ہے اور اس کے عقائد معاذ اللہ وہ کوئی خبیث ہے, مرتد ہے, گستاخ رسول ہے, تو اس کی شکل پر ہم تھوکیں گے بھی نہیں یار, ہمارا تھوک اچھا ہے, ہم ایسی گندی چیز پر کیوں ڈالیں. لیکن بات میں مسلمان کی کر رہا ہوں کہ جو عرب مسلمان ہے تو اس کو برا بھلا جو لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بھول کرتے ہیں کہ ہمارے آقا عربی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو مجھے عربی میٹھے میٹھے لگتے ہیں, عربی زبان بہت یہ جب بولتے ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, بہت پیارے لگتے ہیں. بھلے اپنے کو بولنا نہیں آتا لیکن مزہ بہت آتا ہے. تو یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے چونکہ پیار ہے تو پٹھانوں سے بھی پیار ہو گیا مجھے, اور کندھاری پٹھان زیادہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت پٹھان بھی تھے اور کندھاری پٹھان تھے. تب یہ کہ وہ بس محبت کی بات ہے. وہ کسی نے کہا ہے کہ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مندہ اے وہیں عمرہ گالی, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. پھر اگر میری اس محبت پر کہ بھائی یہ عربوں سے کیوں محبت کرتا ہے, پٹھانوں سے کیوں محبت کرتا ہے, اگر کوئی شرعی حکم چلتا ہے تو مجھے بتا دیں آپ, تو میں پھر غور کروں گا. تو یہ میں آپ کو مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کی بس درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جہاں دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہیں, انشاءاللہ حق آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. ان کے نام بس یہ جو فرمائے آنکھیں بند کر کے اس کو جنہوں نے فرمایا نا ان کو مان لیں بس خلاص. ترجمہ قرآن پاک کا پڑھنا ہے, صرف اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں کنز الایمان بس خلاص. تو انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جاتے, آپ انشاءاللہ آقا کے قدموں میں رہیں گے انشاءاللہ, بس مدینے میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. میرا نام جنید عالم قادری ہے. دعوت اسلامی اپنے کام کے اعتبار سے اور جو ان کے اندر اخلاص ہے اس کے اعتبار سے ایک خوبصورت تنظیم اور جماعت ہے, اور اس کے بانی اور سرپرست اعلیٰ امیر اہل سنت حضرت علامہ جناب الیاس قادری صاحب نے جو یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے یہ ان کی شبانہ روز کوششوں کا نتیجہ ہے. الحمدللہ 1980 میں مجھے خود اس پلیٹ فارم پر کام کرنے کا موقع نصیب ہوا, اور 1985 تک جب میں کراچی میں رہا تو خود امیر اہل سنت کے پروگراموں میں باقاعدگی سے شامل ہوتا رہا. دعوت اسلامی کو جو یہ پذیرائی نصیب ہوئی ہے یہ براہ راست گنبد خضرا کا فیضان ہے, اور دعوت اسلامی کے ایک ایک کارکن کی یہ شبانہ روز محنت ہے کہ انہوں نے اس کام کو بہت تھوڑے عرصے میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے وہاں مراکز ان ساتھیوں کی محنت اور مشقت سے اور کوشش سے معرض وجود میں آ چکے ہیں. لیکن اللہ کے فضل اور احسان سے مدنی چینل نے اس محاذ پر آ کر عقائد اور ایمان بچانے کے لیے جو کام کیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.